الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. صدق الله العظيم.
حضرت موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام کا واقعہ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں سورہ طہٰ میں سے سنا جا رہا ہے. واقعہ یہاں تک ہوا کہ جب فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام بطور معجزے کے اپنی نبوت کے دلیل کے طور پر عصا کو اژدہ بنا کر اور ہاتھ کو روشن چمکا کر ظاہر فرما دیے اور فرعون لاجواب ہو گیا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کو طے کیا کہ مقابلہ کریں گے. چنانچہ اس نے مقابلے کے لیے بہت سے جادوگر جمع کیے اور یہ جادوگر وعدے کے موافق ایک ایسے نمایاں اور عمدہ جگہ پر جمع ہو گئے اور عید کے دن یہ مقابلہ طے ہوا. اور اس مقابلے میں پہلے گفت و شنید ہوئی، جادوگروں کی کامیابی کی صورت میں ان کے لیے انعامات طے ہوئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی کہ بتائیے کہ آپ پہلے مظاہرہ کریں یا ہم پہلے مظاہرہ کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہلے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو. چنانچہ جب انہوں نے اپنے لاٹھیوں کو اور رسیوں کو زمین پہ ڈالا تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھی دوڑ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈر محسوس ہوا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ کسی قسم کا اندیشہ مت کرو، آپ کو غلبہ ہوگا، آپ کامیاب ہوں گے، اور آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہے آپ اس کو ڈال دیجئے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں عصا جو تھا اس کو زمین پہ ڈالا، اور جیسے ہی زمین پہ ڈالا تو وہ اجدا بن گیا اور اس نے سارے جادوؤں کو کھانا شروع کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ جادوگروں نے جو چیز پیش کی ہے وہ ساحر کی تدبیر ہے، جادو کی ایک تدبیر ہے، اور معجزہ جو ہے نا وہ ایک حقیقت ہے، اس کے مقابلے یہ معجزے کا مقابلہ جادو نہیں کر سکتا. چنانچہ ساری خلقت کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ ثابت ہو گیا. جتنے مقابلے پہ اترنے والے جادوگر تھے یہ سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے اعلان کر دیا ببانگ دوہل کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں. تو فرعون کے لیے تو بڑا پیچیدہ مسئلہ ہو گیا. اس نے لوگوں کے سامنے بات بنانے کے لیے یہ کہا کہ اصل یہ ایک گیم تھا جو ہمارے ساتھ کھیلا گیا، موسیٰ اور ہارون جو ہیں یہ استاد ہیں اور یہ جتنے جادوگر ہیں یہ شاگرد ہیں، اور ہمارے سامنے آپس میں ایک دوسرے کے اپوزیشن بن کر آئے. حقیقت ایسی نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے ہی کے چاہنے جاننے والے اور استاد شاگرد ہیں، اور انہوں نے جو جادوگروں نے جو ایمان قبول کیا وہ میری بغیر اجازت کے انہوں نے کیا اور غلط طریقے پر کیا ہے، لہذا اور انہوں نے ناحق دین کو قبول کیا، ان کو سزا دی جائے گی. پھر انہوں نے سزا کا اعلان کیا اور ان جادوگروں کو بلا کر ان کے سامنے کہا کہ بھئی تم نے میری اجازت کے بغیر اس کو کیسے قبول کر لیا، اور اب پتہ چلا کہ تم اندر سے جو ہے نیم کے آدمی تھے، اور اب میں تمہارے ہاتھ اور پیروں کو کٹوا دوں گا اور سولی پہ چڑھوا دوں گا، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کا عذاب سخت ہے اور کس کا عذاب باقی رہنے والا ہے، میں کتنے سخت عذاب والا ہوں اور کتنا اس کا عذاب باقی ہے. فرعون کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کے رب کا عذاب زیادہ باقی رہنے والا ہے یا میرا زیادہ باقی رہنے والا ہے پتہ چل جائے گا. اور حضرت موسیٰ کے رب کا جو ہے رب زیادہ طاقتور ہے اور زیادہ سزا دینے کے اوپر قدرت رکھتے ہیں یا میں زیادہ قدرت رکھتا ہوں اس کا پتہ چلے گا. قال نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا. تو ان جادوگروں نے کہا جو ابھی اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، تو ان مسلمانوں نے کہا کہ جو دلیل ہمارے سامنے آ گئی اس دلیل کے آنے کے بعد ہم آپ کو ترجیح نہیں دے سکتے، دلیل کو ترجیح دیں گے ہم، اور اس دلیل کے سامنے آنے کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل ہوئی اس معرفت پر اور اس اللہ پر ہم آپ کو ترجیح نہیں دے سکتے، اب ہم اللہ کو ترجیح دیں گے. فوراً ان پر روشن ہو گئی حقیقت اور اللہ نے دل میں ہدایت ڈال دی. اب جہاں مسئلہ آپ کی طرف سے ایسے فیصلے کا ہے جو ہمارے خلاف کا ہے کہ ہماری جان جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جان کی پرواہ نہیں، رقبی نام بقا، جان کی پرواہ. ایمان کی بشاشت جب دل میں آتی ہے تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جان کی پرواہ آدمی نہیں کرتا اور ایمان کو بچاتا ہے. کسی کے دل میں ایمان کی حلاوت آ جانے کے بعد پھر اس کا مرتد ہونا ثابت نہیں. اگر کسی مسلمان کا مرتد ہونا سامنے آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان اترا ہی نہیں تھا. بس ان کے دل میں ایمان اتر گیا تھا، اور ایمان ہے ہی ایسی قیمتی چیز. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا اور اللہ کی تصدیق کرنا, اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کی اور اللہ کے نبی کی تصدیق کرنا اور آخرت کی تصدیق کرنا, ماننا آخرت والی زندگی کو, ماننا جنت اور جہنم کو, ماننا حساب کتاب کو, ماننا اللہ کے پیغمبر کو, ماننا اللہ کی کتاب کو, ماننا اللہ کے فرشتوں کو, ماننا اور اللہ پاک کی ذات اور ان کی صفات جیسے ہیں ویسے ماننا, ایک ایسی چیز, ایسی حقیقت ہے یہ کہ اگر یہ آدمی کے پاس ہوگی تو اس کو کام آئے گی. اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ اگر یہ چیز آدمی کے دل میں آ جائے تو پھر وہ کسی چیز, کسی وجہ سے اس حقیقت کو چھوڑ نہیں سکتا اور نہ چھوڑنا چاہیے. یہ حقیقت ایسی ہے کہ اس پر آدمی کی نجات کا مدار ہے کہ آدمی اسی وقت عذاب سے بچے گا کل آخرت میں جب یہ اس کے پاس عقیدہ ہوگا. تو اس لیے اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی ایمان کو بیچنا نہیں چاہیے اور کبھی ایمان پر کسی دوسری چیز کو ترجیح نہیں دینا ہے. اس طرح کے ایمان کا جو تقاضا ہوتا ہے اس تقاضے کے مطابق چلنے کی کوشش کرنا, لیکن اگر اس میں سستی ہوتی ہو تو محض سستی کی وجہ سے یہ عقیدہ خراب نہیں کرنا چاہیے. وہ جب عمل ہی نہیں کرے تو پھر عقیدہ لے کے کیا کریں گے؟ ایسا نہیں, عقیدہ بھی ایک عمل ہے اپنی جگہ پر, عمل اپنی جگہ پر ایک عمل ہے, اس کا ڈیمانڈ ہے, وہ اس کی ضروریات ہیں, وہ اس کی ذمہ داریاں ہیں. اس لیے انہوں نے صاف فرما دیا فقبی مان تقاب, آپ کو جو فیصلہ کرنا ہو کر ڈالیے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, آپ تو اس دنیا کی زندگی میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد تو آپ کی چلتی نہیں, تو اب کون باقی رہنے والا, آپ تو خود ہی باقی رہنے والے نہیں. تو آپ نے جو کہا کہ آپ کا ہمارا عذاب کتنا باقی رہنے والا ہے, اگر تم ہی خود باقی رہنے والے نہیں ہے تو تمہارا عذاب کیا باقی رہنے والا ہے؟ تو تمہارا انعام کیا, تمہارا عذاب کیا؟ جو تم نے انعام طے کیا تھا جیتنے کی صورت میں, وہ بھی کچھ بھی نہیں تھا, خامخواہ کی بات تھی کہ میں تم کو اپنا مقرب بنا لوں گا. اب کیا ہو جائے گا تمہارا مقرب بننے سے؟ تو سرخ آپ کے اوپر لگ جائیں گے, کچھ بھی نہیں ہوں گا. یہ تو کچھ انعام کی تمہاری حقیقت نہیں ہے. جب تک ایمان نہیں آیا تھا تو اس کے تقرب کی بڑی اہمیت تھی ذہن میں, فرعون کا تقرب مل جائے گا. یہ بھی خاص نقطہ ہے ذہن میں رکھنے کا کہ ایمان نہیں ہوتا تو دنیا داروں کے تقرب کی اہمیت آدمی کے پاس ہوتی ہے. تو بڑا آدمی ہے, بھائی اس سے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تھی, ہاں, اور وہ کھڑے ہو کے فوٹو کھنچائے تھے, ہمارے گھر میں بھی فوٹو ہے اس کی, بولے میری اس سے ملاقات ہوئی تھی, کیا ہوا تمہیں, کیا ملا اس سے؟ کچھ بھی, ہم کا فائدہ کچھ بھی, نقصان ہوا گنا ہے اس کا رکھنا, کچھ نہیں ملتا ہے, خواب خیال, خام خیالی ہوتی ہے. جب ایمان آتا ہے تو پھر دنیا دنیا کے جو متعلقات ہیں اس کی بے حقیقتی کھل جاتی ہے. حضرت علیہ السلام پر ایمان لانے والے اس گروپ پر ایسا حقیقت کا انکشاف ہوا کہ فرعون جیسے بادشاہ کا تقرب اور اس کی نزدیکی کا کوئی اثر ان پر باقی نہیں رہا. کہ بھائی اس آدمی کا اب تقرب تو کیا ہم اس کی سزا کے مستحق ہو جا رہے ہیں, اور جو سزا تھی وہ اتنی کڑی تھی کہ جان سے ہاتھ دھونے والی بات تھی, اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی. مرنا تو ہے ہی, ایک وقت مرنا ہے ہی, اللہ کے نام پہ مر گئے تو مرنا جو ہے نا وہ کام کا ہو جاتا ہے. اللہ کے نام پہ مرنے پہ چیز حلال ہو جاتی ہے, طیب ہو جاتی ہے, کام کی ہو جاتی ہے. اگر اللہ کے نام پہ نہ مرے تو چیز کام کی نہیں رہتی. تو ہمارا بھی حال ہے کہ اگر اللہ کے نام پہ مر گئے تو چیز کام, ہم کام کے ہو جائیں گے. ورنہ موت اور حیات تو پیش آنی ہے, کسی انسان کو کوئی اپنی زندگی تھوڑی بچا سکتا. اس لیے چاہے جان چلی جائے, کچھ بھی چلا جائے, مٹ جائے, پٹ جائے آدمی, مگر ایمان کو نہیں بیچنا ہے اور ایمان پر قائم رہنا ہے. اور چاہے کتنے کمزور ایمان ہو وہ بھی غنیمت ہے, اس کو بھی بچانا چاہیے ہر قیمت پر. اور یہ آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ہر علاقے میں آتی رہتی ہے, اور مسلمانوں کے ساتھ یہ آزمائش گھومتی رہتی ہے, چکر لگاتی رہتی ہے. چائنا کی مسلمانوں پر مصیبت آ گئی تو رشیا کے مسلمانوں پر آ جاتی, وہاں سے آ گئی تو کوسوا کے مسلمانوں پر آئے, وہاں جا جاتی تو بوسنیا کے مسلمانوں پر آئے, وہاں سے آگے چلی تو کشمیر کے مسلمانوں پر آئے, وہاں سے آگے چلی فلسطین کے مسلمانوں پر آئے, وہاں سے آگے چلی افریقہ کے مسلمانوں پر آ جاتی, جنوبی افریقہ کے مسلمانوں پر, ساؤتھ افریقہ کے مسلمانوں پر, وہاں پہ چلی, اس سے آگے چلی برازیل کے مسلمانوں پر آ گئی, ساؤتھ امریکہ کے مسلمانوں پر, نارتھ امریکہ سے. اس دنیا کا یہ نظام ہے کہ جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں پر جو ہے آزمائشیں ہیں ان کے ساتھ میں, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بندے سے چاہتے ہیں کہ ایمان پر جمنا ہو. اور جو ایمان جس کے پاس ناقص ہے وہ کامل کرے، کامل ایمان والا کامل کی حفاظت کرے، ناقص ایمان والا ناقص کی حفاظت کرے، مگر حفاظت کرے، ناقص سے ناقص ایمان کو بھی جان دے کے بچا لینا سستا سودا ہے، ناقص سے ناقص ایمان کی بھی جان دے کے حفاظت کر لینا سستا سودا ہے، یعنی اس کو بچا لینا چاہے اس کی وجہ سے جان دینا پڑے، جاب دینا پڑے، لوگوں کی جو ہے نا ٹیزنگ اور جنا والا تانے تشنے برداشت کرنا پڑے، ان کی طرف سے ہوٹنگ برداشت کرنا پڑے، شرمندہ اگر وہ کریں تو اس کو برداشت کرنا پڑے، ذلیل کریں تو ذلت کو برداشت کرنا پڑے، عافیت مانگنا چاہیے کہ کچھ بھی نہ ہو اس میں سے، نہیں ہوتا کبھی، لیکن یہ کہ اگر ایسی خدا نہ خواستہ کوئی صورت آ گئی تو کرنا ہوتا ہے. ایمان والے کا اس دنیا میں معاملہ یہ ہے کہ ایمان والا اس دنیا میں قید خانے میں ہے اور ایمان والا اس دنیا میں امتحان کی بھٹی میں ہے، اور اس کے بعد اس کو نکھار کے اس کی بڑی سے بڑی قیمت چکائی دی جائے گی اللہ کی طرف، اس کی قیمت دی جائے گی ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف، اعلیٰ سے اعلیٰ قیمت دی جائے گی. قرضہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں رکھیں گے، جتنا سونے کو جلایا جائے گا اس کے زیور بنائے جائیں گے، اس کی قیمت وصول ہو جاتی ہے، پھر وہ کسی دلہن کا ہار بن جاتا ہے، پھر وہ کسی کوئن کی زینت بن جاتا ہے، اس کو ایک مقام مل جاتا ہے چونکہ وہ سونے کی بھٹی میں جا کے وہ تپا ہے بےچارا، جلا ہے، اس آنچے میں ڈھلا ہے، سنار کے ہاتھ میں اس نے کھیلا ہے، ہر طرح سے کھیل بڑی سے بڑی مصیبت جھیل لی ہے، اور جس طرح کی وہ کاریگری اس نے دکھانا چاہتا تھا ویسے اس نے دکھانے کا اس کو موقع دیا، باریک سے باریک، نازک سے نازک، مشکل سے مشکل. سونے کا کام یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو آپ کو کرنا ہے کیجیے میڈم، تو جتنا زیادہ اس پہ ورک ہوا اتنا وہ قیمتی ہوا. اس دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اس میں آزمائش رہتی ہے، جیسے ہم جن چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کی ہمارے پاس محبوبیت ہونے کے باوجود ان کی نوعیت بالکل دوسری ہوتی ہے، اس کو قربانی دینی پڑتی ہے اور ہم اس کی قربانی کو برداشت کرتے ہیں اپنی محبوبیت کی خاطر، ہم چونکہ محبوب رکھتے ہیں اس کی قربانی، لہذا ہم اس کو قربان کر کے اپنی محبوبیت رکھتے ہیں اپنے پاس. آپ کو کیا پسند ہے تو بولے مجھے چکا بوٹی پسند ہے، آپ کو کیا پسند ہے تو مجھے فرائی پسند ہے، آپ کو کیا پسند ہے تو مجھے یہ پسند ہے. اور بیچاری مر رہی کون، تمہاری ادا ٹھہری ہماری جان جاتی ہے. اب مجھے بہت چکن مجھے بہت پسند ہے، اب جس کو جتنے زیادہ چکن پسند ہے وہ اتنے زیادہ کاٹ رہا ہے چکنوں کو، جس کو جتنے زیادہ لیمب پسند ہے وہ اتنے زیادہ لیمب کو ذبح کر رہا ہے. اچھا یہ نہیں ہے کہ وہ اگر اس کی جان ہو اس کی جان کے سامنے لا کے کھڑا کرے تب پتہ چلے کہ آپ اس کے ساتھ میں کیا بے دردی کر رہے ہیں، کبھی تو یہ ہے کہ آپ سیخوں میں پھرا کے اس کو بھون رہے ہیں، کبھی تو یہ کہ تیل میں فرائی کر رہے ہیں، کبھی تو مسالے لگا کے اس کو پکا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، محبوبیت ہے آپ کو اس کے ساتھ. یہ نہیں بولیں گے کہ آپ کی دشمنی ہے مرغی سے اس لیے آپ ایسا کر رہے ہیں، آپ کی مچھلی سے دشمنی ہے ایسا کر رہے ہیں، بکری سے دشمنی ہے آپ ایسا کر رہے ہیں. محبوبیت میں یہ بات ہے کہ محبت کے کچھ رنگ ہوتے ہیں، بہت سے اس کا کام یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے لیے پیدا ہوئے ہیں لہذا ہم آپ کے قربان ہیں. مرغی زبان حال سے یہی کہتی ہے، اس کی اگر زبان ہوتی تو وہ یہی کہتی، اب جس چیز کی زبان نہیں ہوتی وہ بھی کہتی ہے کچھ تو وہ اس کو زبان حال کہتے ہیں. زبان حال سے یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کے لیے پیدا ہوئے، مرضی آپ کی، زندہ کو نہیں اپائے تو غربہ کچھ فدائے، تو زندہ رکھے تو مہربانی آپ کی، کاٹنا ہے تو کاٹیے مہربانی آپ کی، دل شدہ مبتلائے تو دل مبتلا ہو گیا ہے آپ نے، ہر سے کنی رضائے تو جو آپ کو کرنا ہو کر لیجیے، ہم خوش ہیں آپ کے ساتھ. وہ زبان حال سے کہتی ہے کہ ہم آپ کے لیے پیدا ہوئے لہذا آپ جو چاہیں ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، وہ کرتا بھی ہے آدمی اور اپنے محبوبیت کو بتاتا بھی ہے، مجھے بڑا محبوب ہے، میں بڑا پسند کرتا ہوں اس کو، میں بڑا پسند کرتا ہوں. اس مرغی سے پوچھے کہ صاحب یہ مجھے پسند کر کے کیا کرتے ہیں. اس دنیا میں مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اس محبوبیت میں ان کو بہت سے مرتبے دینا ہے، اللہ پاک بہت سے مرتبے ان کو دینا چاہتے ہیں، ان مرتبوں کی خاطر بہت سے مراحل سے ان کو گزارنا اللہ کی مصلحت ہے. تو ان مراحل سے گزارنے کے اندر بہت سے حالات آتے ہیں. مسلمان کا کام ہے زندہ کنی عطائے تو وردہ خوشی فدائے، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ارادے اور منشے ہیں، جو منشے پورے کرنے ہوتے ہیں وہ مسلمانوں سے اللہ پاک کے وہ منشے پورے ہوتے ہیں. اگر یہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرکشی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گستاخی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو کچلنے میں دشمن نے کیا کیا گل کھلایا، یہ کل سامنے لانا ہے. تو ایک چیز چاہیے جس پر دشمن گل کھلائے. اب وہ مسلمان کو تراضی کر لیتے ہیں کہ تو اس سے خوش ہو جائے، اس کو یہ کرنے، میرے کو تو کرنے سکتا کچھ، میری نسبت پر ہی کچھ کر سکتا ہے کچھ، مجھے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میری منصوب کوئی کچھ کر سکتا ہے. لہٰذا تم اس پہ تیار رہو. اور بقیہ یہ ہے کہ اب ہمارے کو ماریں گے کوٹیں گے اور آپ ہم کو چاہ بھی رہے ہیں، تو بولے میں اس کا بدلہ چکا دوں گا، تم خاموش رہو، تم جھیل لو اس بات کو. اب پورے مسلمانوں کی تاریخ پر غور کریں گے تو آپ کو یہ مضمون ملے گا اندر سے، یہ قصہ ہے اندر سے. ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہ رہے ہیں کہ مسلمان میرے ماننے والے مزے میں رہیں اور دشمن چاہ رہا ہے کہ میرے اللہ کے ماننے والے مزے میں نہ رہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو چاہت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، دشمن کی جو چاہت ہے وہ پوری ہو جا رہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی کیا ہوا، اللہ پاک کی صفت اور قدرتی کیا ہوگی. نہیں، دنیا میں اللہ پاک کے کچھ منشے ہیں، کچھ ارادے ہیں، وہ بھی ان کی اپنی صفتوں کا ظہور ہے. ان صفتوں کے ظہور کے واسطے جو نقشے قائم کیے ہوئے انہوں نے، اس میں یہ چیز ہے رکھی ہوئی. اس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. ایمان لے آئے لوگ، جیسے ایمان لائے ان پر اتنی بڑی آفت آ پڑی کہ ان کی جان سے، ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا. کہیں تو یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اندازہ یہ تھا کہ ہم مقرب ہو جائیں گے اور انعام دیا جائے گا، تحفے ملیں گے، واہ واہ ہوگی، دھوم دھڑکا ہوگا، یالو دلا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا، یہ اپنے گمان کے اعتبار سے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، ابھی جب ایمان لے آئے تو تختے دار پہ آ گئے، سولی پہ چڑھا دینے کی نوبت آ گئی، ہاتھ پیروں کے کاٹ دینے کی نوبت آ گئی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب، ہم اس کو گوارا کر لیں گے. علماء نے فرمایا کہ ایمان کا اتنا کمال فرض ہے، کامل ایمان ہو گئے تھے لوگ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے ہو گئے تھے. نبی کے فیض میں بہت قوت ہوتی ہے، نبی کے فیض میں بے پناہ قوت ہوتی ہے، یعنی ان کے قلب کا جو اثر سامنے والے کے قلب پر پڑتا ہے اس میں بہت قوت ہوتی ہے. تو ایمان لانے کے بعد میں ان کی موجودگی کی وجہ سے یہ قوت تھی ان میں کہ کوئی پرواہ ان کو نہیں رہی کسی کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، اس لیے صحابہ والی کوالٹی کسی میں نہیں آ سکتی، نہ پہلے والوں میں سے کسی میں آئی، نہ بعد والوں میں سے کسی میں وہ قوت آ سکتی. صحابی کی فضیلت تو اس لیے کوئی نہیں پہنچ سکتا، چونکہ فیض نبی کو قبول کیا ان کا دل، اور نبی کے فیض میں بہت کمال ہوتا ہے. ایک ہی وقت میں اندازہ لگائیے آپ کہ ان کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں رہی، مال کی بھی پرواہ نہیں رہی، عزت کی بھی پرواہ نہیں رہی. اب سب کے سامنے سودے پہ لٹکا دینے کا مطلب بے عزت تو کرنا ہی ہوا نا، اور جان سے بھی ہاتھ دھو رہے ہیں. تقوی نام تقاض، جو تم کو کرنا ہے کر لیجیے، ان نما تقوی ہاتھ حیات دنیا، تم تو اس دنیا ہی میں کچھ کر سکتے ہو، یہاں تک تمہارا بس چلتا ہے، ٹھیک ہے چلا لو. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے، اپنے رب کو ہم نے مان لیا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جو تم نے ہم سے زہر کروایا ہے، جادو کا کام کروایا ہے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اور دوسرے جو ہمارے غلطیاں ہیں وہ بھی ہم معاف کرنے کے امیدوار ہیں، اور جو تم نے جادو کروایا ہم سے اس کے بھی ہم معافی کے امیدوار خاص کر ہیں. اللہ پاک، واللہ خیر وابقا، اور اللہ بہتر ہے. تم کہہ رہے تھے نا کہ کون سب سے زیادہ بہتر ہے، کون باقی رہنے والا ہے، تو تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بہت بہتر ہے. تم کون ہے؟ چبی چبی شوربا کوئی حیثیت ہی نہیں. اور ابھی انجام جو سامنے آیا تو پتا چلا کہ انہوں کیا تھے. ابھی جب تک تو طاقت تھی، قوت تھی، بادشاہ تھا بنا ہوا، اس وجہ سے جو ہے یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں، ہم چما دیگر نے فرمایا کہ ذات اور صفات کے اعتبار سے اللہ پاک بہتر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور اکرام اور ثواب جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اگر تمہارا تقرب مل جاتا تو وہ باقی رہنے والا نہیں تھا، اللہ کا تقرب مل گیا تو باقی رہنے والا ہے. ہم سب کے سب مخلوق ہیں اور فانی ہیں، فانی کا جو بقا قائم رہنا ہے وہ تو باقی کے ساتھ جڑنے پر ہے. اس لیے جو آدمی اللہ سے اپنا تعلق صحیح کر لیا اس کو بقا مل جائے گی، حیات جاویدانی اس کو مل جائے گی. اللہ کا ثواب بھی باقی رہنے والا ہے اور اللہ کا عذاب بھی باقی رہنے والا ہے. تو اگر عذاب سے ہی بچنا ہے تو اس کے عذاب سے بچنا ہے، تمہارے عذاب سے بچنے سے کچھ حاصل نہیں. اور اللہ کا ثواب بھی باقی رہنے والا ہے تو ثواب اسی کا ملے، انعام اسی کا ملے، وہ زیادہ صحیح ہے. اور اللہ تو مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر ہے. اور پھر اس کے بعد انہ من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا یموت فیہا ولا یحیی، تبارک و تعالیٰ جملے مترجہ کے طرف جیسے اس سے پہلے منہا خلقناکم میں یہ واقعے کو روک کے اللہ نے ایک مضمون بیان فرمایا تھا، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی صفت بیان کر شان بیان کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہو مجرم بن کر جرم کے ساتھ، تو پھر اس کو سزا ملے گی، جیسے جرم ہے ویسے سزا ہو جائے گی. اور اصل جو جرم ہوتا ہے وہ شرک کا جرم ہوتا ہے، بے ایمانی کا جرم ہے اصل. یہاں جس سیاق طواق میں ہے بات، وہاں مجرم سے کون سا مجرم، عام طور پر ظلم کا لفظ اور مجرمین کا لفظ، یہ دونوں جو ہیں قرآن پاک میں کافروں کے معنی میں بولے جاتے ہیں. علماء کرام کے پاس یہ ہے کہ ایمان والا ہو کر بھی جو جرم کرتا ہے تو وہ اپنے حساب سے مجرم میں شامل ہے، وہ اور اسی حساب سے سزا کا وہ مستحق بھی ہے، تحت المشیت ہے. ایمان کے ساتھ اگر جرم پایا گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تحت میں ہے، اگر چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اس کی سزا دے دے اگر اس نے توبہ نہیں کی تب. اور اگر توبہ کر لی ہے تو اتائب من الذنب کم اللہ ذنبنا ہو، جو گناہ سے توبہ کر لے تو ایسے ہی ہے جیسے اس سے گناہ ہوا ہی نہیں، باقی نہیں رہتا ہوں. ایک آدمی گناہ نہیں کیا اور ایک آدمی گناہ کیا مگر توبہ کیا، دونوں ایکویل ہیں مرتبے کے اعتبار سے. توبہ مخلص ہونی، توبہ خلوص کی ہونی چاہیے، مگر پکی توبہ ہونی چاہیے. اتائب من الذنب کم اللہ ذنب لہ، اس لیے کہ ذنب کے جتنے اثرات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیں گے، اور گناہ جہاں ہوئے تھے نام اعمال میں جب وہاں سے گناہ ہٹائے جائیں گے تو وہاں پر نیکیاں بھی داخل کر دی جائیں گی تاکہ وہ حصہ خالی نہ رہے، کہ پتہ چلے کہ صاحب یہاں پہ بیاض رہے گی، سفیدی رہے گی، یہ مطلب یہ کہ یہاں پہ کوئی گڑبڑ تھا جس کے اوپر وائٹ لگا دی ہے، وہ وائٹ ہٹا کے اس کے اوپر دوسری چیز سے رائٹ کر دی جائے گی، کتنے بھی رائٹ اس کے اوپر لکھا ہی جائے گا. اولائے تو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا جرم ہے کہ جو بےمانی کا جرم کہلاتا ہے اور اللہ کے دربار میں آدمی مجرم ہو کر پہنچا ایسا، تو فإن له جہنم، تو اس کے لیے جہنم ہے. لا يموت فيها ولا يحيى، نہ تو اس میں مرے گا نہ اس میں جیے گا. جہنم ایسی جگہ ہے کہ نہ مرنے میں شمار نہ جینے میں شمار. مرنے میں اس لیے شمار نہیں کہ مرے گا نہیں، جینے میں اس لیے شمار نہیں کہ وہ جینا بھی کوئی جینا ہے جس میں ہزار مصیبتیں ہیں، ذرا اس سے راحت نہیں، ہم ذرا سے یہاں مصیبت میں پریشان ہوتے بولتے ہیں یہ بھی کوئی جینا ہے، اسے تو مر جانا بہتر بولتے. حالانکہ اس جینے میں ہزاروں راحتیں ہوتی ہیں، اس دنیا کی جتنی مصیبتیں ہیں اس میں بہت سی راحتیں ہیں، اور اس دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں اس میں بہت سی مصیبتیں ہیں. اس حصہ میں یہاں کا ایسا کوئی کتنی مصیبت ہو اس میں راحتیں بہت ہیں، بیمار ہو گئے ایمرجنسی میں دواخانے کو لے کے چلے گئے، پڑ گئے وہاں جا کے، اب نرسز آ رہی ہیں، امدنا والا کھانا پیش کیا جا رہا ہے، جوس پیش کیا جا رہا ہے، خدمت ہو رہی ہے، آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں نرس کو پیسے دے کے مزے کر رہے ہیں، زبردست گدے پہ لیٹے ہوئے ہیں، انہیں پوچھ رہا کہ انہیں پوچھ رہا کہ یہاں کی مصیبت میں راحت ہے برابر نہیں ہے بلکہ نہیں بول سکتے ہم، پچاسوں راحتیں یہاں پہ ہر مصیبت کے اندر ہیں. اور یہاں کی راحت میں بے پناہ پریشانیاں تکلیفیں ہیں. آدمی شادی کرتا راحت کے لیے، پوچھو اس سے شادی کر کے کتنی راحت اٹھائی. نوکری کرتا راحت کے لیے، پوچھو اس سے کہ نوکری کرتے ہوئے کتنی راحت اٹھا رہا ہے. سفر کرتا راحت کے لیے کہ چلو پکنک کر کے آتے ہیں، تو پھر پوچھو سفر کر کے کہ تھکے چور چور ہو گیا تھا، بولے تو تھکے چور چور ہوا یہ راحت ہے، تھکتا ہے برابر آدمی. ارے میں کیا بتاؤں، ہوٹل میں یہ ہیڈک ہو گیا، ریزرویشن میں وہ ہیڈک ہو گیا، کسٹم میں وہ ہیڈک ہو گیا، وہ بٹک سے پنگا ہو گیا تو ہے برابر لگا ہوا. کھانے پینے میں بڑی راحت آدمی کو ہے لیکن کھانے پینے میں کتنی مشقت ہے. یہاں کا سسٹم یہ ہے کہ یہاں ہر راحت میں تکلیف ہے اور ہر تکلیف میں راحت ہے، ملی ہوئی نیچ سے برابر شامل ہے اس میں. بیمار آدمی ظلم نہیں کر سکتا کسی پر، بیمار آدمی بہت سے گناہوں سے بچا رہتا ہے، ٹینٹلا دبا ہوا رہتا نا ایک دم، کچھ نہیں کر سکتا آدمی، سبھی کی صحیح سیدھی رہتی ہے طبیعت، ایسا لگتا ہے بالکل بہت شریف بزرگ آدمی ہے. بیماری میں کتنے فائدے ہیں، دنیا کے بھی فائدے ہیں، دین کے بھی فائدے ہیں. آخرت میں یہ بات ہے کہ جو وہاں کی تکلیف ہو گئی خدا نہ خواستہ، تو پھر وہاں پہ راحت نہیں ہے کوئی. اس لیے جہنم جہنم کے اندر جانا جو ہے نا وہ کوئی جینا نہیں ہے، اس واسطے کہ وہ جینا بھی کوئی جینا ہے جس میں کوئی لطف ہی نہیں ہے، کوئی مزہ ہی نہیں ہے، کوئی راحت، کچھ راحت کا حصہ شامل تک نہیں ہے اس میں. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اور جو اللہ کے پاس پہنچ جائے گا ایمان کے ساتھ اور نیک عمل بھی لے کر گیا، اور جو آئے گا اللہ کے پاس ایمان کے ساتھ اور نیک عمل بھی کیا، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں. کیونکہ جتنے عمل زیادہ ہوں گے اتنے درجے زیادہ ہوں گے. نفس ایمان جو ہے نا یہ جنت والی چیز ہے، نفس کسی کے پاس سالٹ ایمان ہے جنت ہے اس کے ساتھ. اس وجہ سے ایمان لانے کے بعد کچھ نہیں کر سکا، مر گیا، جنت پکی ہے، چاہے درجہ کوئی ملے نہ ملے جنت مل جائے گی. ایک آدمی ایمان لایا، عصر کی نماز کے بعد ایمان لایا، مغرب کی اذان ہونے سے پہلے مر گیا، تو کیا ہے اب اس کے لیے؟ جنت ہے، ٹھیک ہے، درجہ کچھ بھی نہیں، درجات نہیں ہے اس کے لیے، لیکن جنت ہے. کیونکہ نفس ایمان جنت والی چیز ہے، جنت دلا دے گی، ایمان کی قیمت ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ اس ایمان کے ساتھ میں اگر گناہ ہیں، بدعملیاں ہیں، تو پھر رکاوٹ پیدا کرنے والی چیز ہے اس میں، جو چیز آپ کو اپرو ہوئی ہے آپ کے لیے، جس کا اپروول آیا ہوا ہے اس میں آبجیکشن آ گئے ہیں تھوڑے سے. اور اگر اس کے ساتھ نیک اعمال ہیں تو پھر اس کے ساتھ درجات لگے گئے ہیں، یہ صورت ہے اس کی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ من یأتی مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات العلی، ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، عدن کے باغات ہیں، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، اور ان باغوں کے اندر لوگ ہمیشہ رہیں گے. اور باغ کو ہمیشہ رکھا جائے گا جو اس کو سمجھانے کے لیے ہے کہ جب اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہمیشہ کنٹینیو ہیں، تو پھر اس کے سوکھ جانے، خشک ہو جانے کا، یا اس کے خزا میں آ جانے کا، بگڑ جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا. ہمیشہ زمین کا جو سسٹم تباہ ہوتا ہے پانی نہیں ہونے سے تباہ ہوتا ہے، پانی اور نگرانی اگر ہے تو پھر ہمیشہ آباد ہے. اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی اور باغات ہوں گے. اور پھر تیسری بات کیا ہے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ آدمی رہے گا اس کے اندر، جنت بھی ہمیشہ، یہ بھی اس میں ہمیشہ. یہ بھی نہیں کہ یہ ہمیشہ جنت اس سے کھینچ لی گئی، اور یہ بھی نہیں کہ جنت پہ ہمیشہ لیکن آدمی تھوڑے دن کے لیے رکھایا گیا، ویسا نہیں. جنت ہمیشہ اور آدمی بھی اس میں ہمیشہ. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، اور یہ بدلہ ہے اس شخص کا جو تزکیہ کر لے گا. ایمان اور عمل صالح کو ہی تزکیہ کہا جا رہا ہے. شک والا ایمان نکال دینا دنیا سے، شکوک نکال دینا، بے اعتمادی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں جو ہے وہ نکال دینا، ایمان میں کمال آ جائے اور عمل میں کمال آ جائے. ایمان میں جو نقص آتا ہے اس کو شکوک شبہات سے تعبیر کرتے ہیں، اور عمل میں جو نقص آتا ہے اس کو نفسانیت اور شیطانیت سے تعبیر کرتے ہیں، کہ اس میں شیطان کا دخل، نفس کا دخل جتنا بڑھتا جائے گا عمل میں اتنی گڑبڑ ہوتی چلی جائے گی. اسی لیے عمل کا تزکیہ اور عقیدے کا تزکیہ دونوں کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ سے اس کی تعبیر ہے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، یہاں بیچ میں جملے معترضہ کے طور پر اللہ نے یہ بات فرمائی، پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کنٹینیو ہوتا ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ یہاں تو فرعون لاجواب ہو گیا اور ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، بنی اسرائیل تو سارے مسلمان ہوئے تقریباً، ایک بڑی تعداد بنی اسرائیل کی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مان لے کے ساتھ کہ آپ ہمارے پیغمبر ہیں. قبطیوں میں فرعون کی قوم میں سے صرف جادوگر مسلمان ہوئے، کچھ اور لوگ بھی مسلمان ہوئے تھے، جتنے ہو سکے تھے وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے مہلت دی کہ بھائی تم کو ماننے کی ہم مہلت دیتے ہیں. اب پلہ دوسری طرف ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا تو کچھ بگاڑ نہیں سک رہا تھا کبھی بھی، جادوگروں کا تو بگاڑ لیا، لیکن حضرت موسیٰ اور ہارون کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، ان کے ہاتھ میں آسا تھا، وہ ان کے قریب آنے کی ہمت ہی نہیں کرتا تھا. درمیان میں ہوتا یہ گیا کہ حضرت موسیٰ وقفے وقفے سے اس کو سمجھاتے، بات چیت ہوتی، آنا جانا ہوتا، تبلیغ اور نصیحت ہوتی رہتی تھی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے حالات میں مبتلا کیا فرعون کو، فرعونیوں کو، کہ اب یہ مان جائیں، اب یہ مان جائیں. یہاں پر اللہ پاک نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ہے اس کا حوالہ. اس سے پہلے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، ہم نے بہت سی نشانیاں اس کو دکھائیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی ہوئی بڑی بڑی نشانیاں دی تھی، بنی اسرائیل سے پوچھو، ان کو خود یاد ہے، اللہ نے فرمایا 9 واقعات ان کے علاوہ ان کے ساتھ ہوئے ہیں. ارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. انہوں نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر طوفان ایک مرتبہ مسلط کر دیا تھا, ایسا طوفان کہ جان جو کم میں پڑ گئی, کسی کا بچنا ممکن نہیں رہا تھا. اور سب لوگ فرعون سے کہنے لگے کہ یہ موسیٰ کی کارستانی دکھ رہی, دعا کر کے منگا لیے جیسا ہے حضرت. پھر جا کے جو ہے فرعون سے موسیٰ سے بولو کہ یہ معاملہ صحیح ہو جائے. فرعون نے باضابطہ اپنا قاصد بھیجا یا بلوایا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا آنا جانا پہلے سے ہونے کی وجہ سے بھی تھا, بات چیت ہوئی. اور وہ یوں کہتا ہمیشہ کہ اگر اس مرتبہ تم اللہ سے کہہ کے یہ مصیبت ہماری دور کروا دو تو پھر ہم تمہاری مان لیں گے. اور علل عقل یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو تمہارے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں ہم ان کی جانے دے دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ آفر کیا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ, لیکن اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو جو مسلمان ہو گئے تمہاری مملکت میں میں ان کو لے کے یہاں سے چلے جانا چاہتا ہوں. وہ اس کو بھی تیار نہیں تھا, جو مسلمان ہو گئے ان کو میں چھوڑوں گا نہیں. وہ کہتے تھے کہ اگر یہ لوگوں کو تم لے کے چلے جاؤ گے تو یہ ہماری بیگاری کے کام کون کرے گا, یہ ہمارے بچوں کے کپڑے کون دھوئے گا, یہ ہمارے گھروں کی خدمت کون کرے گا, یہ ہمارے غلازتیں کون اٹھائے گا, یہ ہمارا کچرا کون صاف کرے گا, روڈ اور گلیاں کون صاف کرے گا, یہ کہتا تھا فرعون. اور فرعون تو بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے تھے اور ان کو چھوڑتا بھی نہیں تھا. حضرت موسیٰ کی طرف سے یہ آفر تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ, اور اگر مسلمان نہیں ہوتا تو کم از کم مجھے ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلے جانے دیں. تو یہ واقعات جب پیش آتے تو وہ یوں کہتا کہ ہم آپ کی بات مان لیں گے اور آپ کے ساتھ میں بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے کہ ٹھیک ہے ان کو آپ لے جاؤ اگر آپ کی مرضی ہے. لیکن جیسے طوفان ختم ہو گیا کہیں گے تو ہوتا ہی رہتا ہے, کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے. یہ تھوڑی کہ موسیٰ دعا نہ کرتے, دعا اگر موسیٰ علیہ السلام نہ کرتے تو یہ نہ جاتا, اس کا کیا ثبوت؟ وہ تو ہو گیا ایسا ملاپ بائی چانس, وہی ادھر سے اس کو بھی کم ہونا تھا, ادھر سے انہوں نے بھی دعا کر دی, قصہ ختم. ایسی بات بولتا تھا. اور اگر حوادثات ہیں, فرعون کے بارے میں بہت سے مفسرین کہہ رہے ہیں کہ دہری تھا یہ, اور دہری ہونے کی وجہ سے وہ حادثات کو دہر کی طرف زمانے کی طرف منسوخ کرتا تھا. یہ اتفاقی چیز ہے, نہ اس کے پیچھے کوئی ارادہ کار فرما ہے, نہ اس کے پیچھے کوئی نہ اللہ ہے کوئی اس کے پیچھے, کوئی قوت ارادی کوئی دماغ نہیں ہے اس کے, اس کائنات کے اعمال ایکٹیویٹیز کے پیچھے کوئی دماغ نہیں. دہری یہی بولتا ہے, دھماکہ ہوتے سورج بن گیا, دھماکہ ہوتے چاند بن گیا, دھماکہ ہوتے زمین بن گئی. آج جب ان کے پاس دھماکے ہوتے رہتے ہیں, دہریوں کا دہری کہتے ہیں کہ بس بائی نیچر ایسا ہو گیا, اس کے پیچھے کوئی دماغ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے اتنا عالی دماغ اس کام ایک ایک کام کے اندر اس میں پایا جاتا ہے, اس کے پیچھے کوئی دماغ نہیں ہے کہ کیا مطلب, کوئی باشعور ذات نہیں ہے کہ کیا مطلب. تو وہ دہری تھا, وہ کہتا کہ یہ حوادثات ہیں, اگر موسیٰ دعا کرتے تو بھی نہ کرتے تو بھی یہ تو ہونے تھا. اللہ تعالیٰ نے تھوڑے دن تک موقع دیا, اس کے بعد میں ٹڈیاں مسلط ہو گئی, ٹڈی دل لگا رہے ہیں سمندروں کی طرف سے, پتہ نہیں لشکر آتے کوئی چیز نہیں چھوڑتے تھے, پورا کھا جاتے. ٹڈی دل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑے نہیں ہوتے, وہ لاکھ ملین آف ملین بلینوں میں ہوتے ہوں. اور جب کسی کھیت پہ بیٹھ جاتے ہیں نا, غلے کے کھیت پہ باغ کے اوپر اگر بیٹھ گئے تو مثلاً گیہوں کی بالی ہے, گیہوں کے سات بالیاں ہیں نا, تو 14 ٹڈیاں بیٹھ جاتے اس میں. اگر ایک بالی کے اوپر 7, 8, 10, 12 بیٹھ گئے تو 4, 4, 5, 5 دانے بھی نہیں کھائیں گے وہ, سمجھ گئے نا, ایک دانہ نہیں رہتا کھیت میں باقی. اگر ٹڈی دل بیٹھ گیا تو پورا کھلیان کر لے کے چلے جاتے, خود ہی لے لے گی, سوائے بھوسے کے کچھ نہیں رہتا. تو ٹڈی دل کا عذاب آ گیا, نہ باغ میں کچھ کھانے پینے کو ہے, نہ کھیتوں میں کچھ کھانے پینے کو ہے. ارسلنا علیہم الطوفان والجراد, جنہ مشکل ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے, موسیٰ دعا کر دو آپ اپنے پروردگار سے, ادعو لنا ربک, آپ اپنے رب سے دعا کرو, اور اگر آپ دعا کر کے یہ مصیبت ہٹا دیں گے تو ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے. بولے نور سلن نہ ماں کا بنی اسرائیل, ہم ضرور بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو, آپ جو بولے ہم مان لیں گے. موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ اللہ میں آپ کو مہلت دینے والے ہیں, آپ کو کیا ہے, آپ دے دیجیے اس کو مہلت, ہو سکتا ہے مان جائے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ تم بول رہے ہیں ہم دے رہے ہیں. اب اللہ پاک نے چھوڑ دیا, اب تو ہوئے ہم جائیں, کہنے لگے کچھ سوال نہیں پیدا ہوتے جانے میں. اب بولے بھائی دعا تو میں نے کر دی تھی, تو تم نے دعا کی تھی, تو یہ ہے کہ ٹڈی تو ٹڈی ہے, کہ سنی وہ ٹڈی ہے تمہاری دعا سنی جا کے. وہ ان کو آنا تھا آئے, جب نہیں آنا تھا نہیں آئے, وہ کسی اور طرف چلے گئے, وہ تو پھرتے ہی رہتے ایسی بات. اس سے فارغ ہوئے تھوڑے دنوں کے بعد میں جوں پڑ گئی, ہر چیز میں جوں, ہر چیز میں جوں, ہر چیز میں جوں. کپڑوں میں جوں بالوں میں جوں جینا مشکل کر دیا جوں کا. اور اتنا تنگ کرتے ہیں جب جوں زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی جو ہے نا جنچ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر تنویر احمد صاحب نے جوں کا قصہ سنایا تھا آپ کو یاد ہوگا. وہ ایک سردار جی تھا, اس نے جو ہے وہ ہر تھوڑی دیر کو اپنی بنیان پلٹ دیتا. انہوں نے کہا کہ بھائی تو کیوں بنیان پلٹتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کو, تو کہنے لگے کہ جوں بہت ہو گئی. تو کہنے لگے جوں ہو گئی تو یہ کیا طریقہ ہے کہ کبھی ادھر پلٹتا ہے کبھی ادھر پلٹتا ہے. تو کہنے لگے ان سعودیوں نے میری جان کھا رکھی ہے, مطلب مجھے انہوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے, میں بھی ان کو تھوڑا تھوڑا کے مارنا چاہ رہا ہوں. کبھی ادھر سے ادھر ستاتا ہوں ادھر سے ادھر ستاتا ہوں, خود جب ان کو عاجز کروں گا تب ان کو ماروں گا, تھوڑا تھوڑا کے ماروں گا ان کو. اور اس میں ہر چیز میں جوں جب ہو گئی جینا مشکل ہو گیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا کروا دو ہم اس کا بھاؤ. موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے, اللہ پاک کی طرف سے بھی ایسا معاملہ تھا کہ نبی وقت کے نبی جو کہتے وہ نمائندہ چونکہ ہوتے ہیں اللہ پاک کے, تو ان کے کہنے پر اللہ پاک فیصلے فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ اس کو معاف کر دیجیے. نبی شفیق ہوتے ہیں بہت زیادہ, ڈھیل ڈھیل ڈھیل, سامنے والا زچ ہو جائے اتنی ڈھیل دیتے ہیں, ماننے والے ان کے زچ ہو جاتے ہیں اتنی ڈھیل دیتے ہوں. ایسا بھی کیا ڈھیل, ایسا بھی کیا موقع, ایسا بھی کیا چانس, یہاں تک آ جاتی ہے نوبت ماننے والوں. مگر وہ چونکہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ڈھیل اور حلم کا اثر ان میں ہوتا ہے. انہوں اللہ نے معاف کر دیا, وہ معاف کر دیا, اس سے فراغت ہو گئی. پھر بھی مانا نہیں, میں بنی اسرائیل کو جانے دیتا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو مینڈک مسلط کرو ان کے اوپر, ہر چیز میں مینڈک, بستر میں مینڈک, کپڑوں میں مینڈک. کبھی آپ لوگوں کو تجربہ نہیں ہوا ہوگا اگر پیجامے میں مینڈک گھس جائے تو کیا بہت پریشانی ہو جاتی ہے. بستر میں مینڈک, کھانے پینے میں مینڈک, دعوتوں میں مینڈک, مطلب یہ کہ جینا مشکل ہو گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی, موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر یہ مصیبت دور ہوئی, پھر بھی نہیں گئے. تو پھر ایک بہت واضح اور باہر نشانی اللہ کی طرف سے, واضح باہر کہتے ہیں کھلی ہوئی ایک دم نشانی آئی خون بن جانے کی, ہر چیز خون ہو گئی. پورا پانی دریا جو تھا وہ خون کا ہو گیا, اور اس میں شان یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے پاس خون نہیں تھا, ان کے پاس خون تھا. ان کے برتنوں میں خون, ان کے کھانے میں خون, ان کے سالن میں خون, ان کے ہر چیز میں کچا خون. اب کیا کر سکتے تھے؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ بنی اسرائیل سے کہتے کہ تم پانی منہ میں لے کے ہمارے منہ میں کلی کر دو, ہم کو تو پانی پینا مشکل ہو گیا ہے. اور ایسے واقعات ہوتے تھے کہ بنی اسرائیل اپنے منہ میں پانی لے کے, اس زمانے کے مسلمان اپنے منہ میں پانی لے کے کافر کے منہ میں کلی کرے تو مسلمان کے منہ میں رہنے تک پانی, کافر کے منہ میں جاتے خون. اللہ کا ایسا سخت عذاب آیا, فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم, دم میں سے خون کہتے ہیں, خون مسلط ہو گیا ان پر, عاجز ہو گئے بالکل. تو موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی, موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اللہ نے اس مصیبت سے نجات دی. تو پھر کہنے لگے کہ بس یہ تو حالات ہوتے ہی رہتا ہے, پتہ نہیں حالات تھا اس کے اوپر کیا بخار چڑھا ہوا رہتا تھا, مانے نہیں. اس کے بعد یہ واقعہ ہوا جو اب یہاں سے ذکر فرما رہے ہیں اللہ پاک, ولقد اوحینا الی موسیٰ ان اسری بعبادی, ہم نے وحی بھیج دی موسیٰ کی طرف کہ تم ہمارے بندوں کو لے کے رات میں نکل جاؤ. اب یہ دن میں تو جانے دینے کا نہیں, آپ کو آزادی سے عافیت کے ساتھ سکون سے باضابطہ جانے دے گا نہیں, راتوں رات اندھیرے میں لے کے نکل جاؤ ان کو. فیض موسیٰ علیہ السلام چپکے چپکے سے چپکے چپکے سے چپکے چپکے سے سب کو یہ بات پہنچا دیے کہ بھائی نکلنا ہے رات میں, نکلنا ہے نکلنا ہے, تیاری کر. اور یہ کہ عام طور پر فرعونیوں کے گھروں میں یا وہاں خدمتگار تھے, کام کرتے تھے, جاب کرتے تھے, تو ایک کوڈ انہوں نے مقرر کر لیا تھا کہ ہماری عید آ رہی ہے اور ہم کو ہماری عید میں جانے کا ہے. اب یہ کہ اس سے اب تک تو نہیں آئی عید, اب کہاں سے آ رہی ہے؟ تو بولے نہیں, اب چونکہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں تو مسلمانوں کی ایک عید ہوتی ہے, موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں تو ہمارا ایک طریقہ ہے, تو ہماری عید کا دن آ رہا ہے, ہم کو جانے کا ہے. دوسری بات انہوں نے ایک اور کی, وہ یہ کہ عید میں ہم کو جانا ہے اس وجہ سے ہمارے, ہم تو غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں, تو آج ہمیں کچھ خوشی منا لینے دو. اس وجہ سے جتنے زیور کپڑے لگتے جو ان سے مانگ سکتے تھے وہ سارے مانگے, قیمتی سے قیمتی زیور شیطانیوں کے, یہ وجہ ہم جہاں جہاں پہ کام کرتے تھے سب وہاں کے وصول کر لیے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کروا دیا اور ایک پلان کے تحت میں سارے بنی اسرائیل پورے کے پورے ایک ساتھ جو ہے نا ہجرت کر کے نکل گئے. 600,000 آدمی تھے, 600,000 تھے یہ لوگ, اور ایک روایت میں 670,000 ہیں, بعض سے بھی زیادہ بتائے ہیں. حضرت لہم طریقا فی البحر یبسا, اور ایسا کرو کہ ان کے لیے راستہ سمندر میں بنا لینا تم، اور ایسا راستہ جو خشک ہو. اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کی طرف اس بات کی وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو لے کے چلے جاؤ راتوں رات، اور وہاں راستے میں جا کے سمندر میں خشک راستہ بنوا لینا. یہ اللہ نے بتوا دیا. لا تخافوا درکن ولا تخشا، نہ تو آپ کے پکڑے جانے کا اندیشہ رہے گا اور نہ خود آپ خوف کریں گے ڈوبنے کا. خشک راستہ جب ہو جائے گا تو ڈوبنے کا خوف نہیں، اور راتوں رات نکل جانا ہے، راستہ پانی میں کوئی مل جائے گا تو پھر ان کے پکڑنے کا بھی ڈر نہیں، آگے نکل جانا. تو یہ فرمایا. چنانچہ یہاں پر تو یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا، سارے کے سارے چل پڑے. اور جب چل پڑے دریا کے کنارے جا کے کھڑے ہوئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں نہیں رہا کہ وہاں جا کے کرنا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تو بھیڑ بھڑک کر میں گھوم گا. فرعون کو پتا چلا، فرعون نے یہ ہوا فاتبعہم فرعون بجنودہ، یہاں پر صرف اتنا لفظ ہے کہ فرعون نے ان کا پیچھا کیا اپنے لشکر کو لے کر. صبح میں پتا چلا کہ کوئی ہے ہی نہیں بنی اسرائیل میں سے، تو اس نے اپنے مشیروں کو بلوایا اور پوچھا کہ ان کو کرنا کیا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون وانا لجميع حاضرون. کہا کہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، یہ کوئی لمبا چوڑا طبقہ ہے، بہت بڑی تعداد نہیں ہے ان کی. رشید نعمت القلیل ہوں، اور ہم غالب ہیں اور ہم طاقتور ہیں اور ہم تیار ہیں، بالکل ہم تیار ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم غالب آ سکتے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم زیادہ ہیں، لہذا آپ ہمیں حکم دیجئے ہم چلتے ہیں. تو فرعون نے بھی یہ کیا کہ جتنے لشکر کے لوگ تھے سب کو کہا کہ چلو نکلو، سب کو نکلوا لیا. اب کتابوں میں لکھا ہے کہ 6 لاکھ آدمی یہ تھے، تو ان کو شرذمۃ قلیل کیسے کہہ رہے ہیں لوگ؟ تو یہ لکھا ہے کہ شرذمۃ قلیل اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فرعون کے لشکر کا جو مقدمۃ الجیش تھا، مقدمۃ الجیش اس کو کہتے ہیں کہ اصلی لشکر آنے سے پہلے ایک چھوٹا سا گروپ جو بھیجا جاتا ہے، پھر الجیش 7 لاکھ سے زیادہ کا تھا، وہ پیچھے کا لشکر کتنے کا تھا، اور مقابلہ کل ان کو 6 لاکھ سے کرنا تھا، اور یہ سارے کے سارے مسلح تھے، وہ نہتے تھے پورے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کی کہ انہوں نے گھر والوں سے ادھر سے ادھر سے کچھ زیورات مانگ لیے تھے، اور کچھ نہیں تھا ان کے پاس، تو شاید سے جو کچھ ان کے بس میں تھا رکھ لیا ہوگا اپنے پاس. فاتبعہم فرعون بجنودہ، فرعون نے ان کا پیچھا کیا اپنے لشکر کو لے کر. فغشیہم من الیم ما غشیہم، پھر سمندر نے ان کو ڈھانک لیا جیسا کہ ڈھانکنا تھا. اللہ نے فرمایا جو جس پلان کے ساتھ ہم اس کے لے کر آئے تھے، اس پلان کے ساتھ سمندر نے اس کو اپنے آغوش میں لے لیا. جیسے فرعون آیا تو کہنے لگا وہ میں تو انتظار میں تھا، گلے ملنا ضروری ہے تیرے ساتھ، اسے مل لیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پر فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ وہ چالیں چل رہا تھا اور ہم فرعون کے ساتھ چال چل رہے تھے. وہ چال چل رہا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، یہ جتنے مسلمانوں کے خلاف چال چلتے ہیں نا، تو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی چل رہے ہیں، شاید ان کو نہیں پتا چلتا کہ کوئی دوسرا بھی ان کے ساتھ میں چل رہا ہوتا ہے. دکھتا بعد میں جاتے ہیں، پھر وہ نظر جب آتا ہے کرے تو کاروائی پوری الٹ گئی، تب پتا چلتا ہے کہ یہ چال نہیں چل رہے تھے بلکہ ان کے ساتھ چال چلی جا رہی تھی. وما کروں وما کر اللہ، انہوں نے چال کی اور اللہ بھی چال چل رہا تھا. اللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین چال چلتے ہیں، تدبیر کرنے والے ہیں، ان کی تدبیر پر غوث غالب نہیں آتا. کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ اخرجناہم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم، ہماری چال یہ تھی کہ ہم نے ان کو نکالا باغوں میں سے، چشموں میں سے، محلات میں سے، عزت کی کرسیوں میں سے، یہ ہم نے نکالا. تو اگر بنی اسرائیل کو آگے ہم نہ بھیجتے اور فرعون کے دل میں یہ نہ ڈالتے کہ جا ان کا پیچھا کر، تو یہ نکلتا نہیں، یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اور یہ 6 لاکھ کو یہ جو بے حساب بے پناہ سمندروں کے، انسانی سمندروں کی بھیڑا نا، یہ ان لوگوں کے ساتھ میں مناسب نہیں سمجھا تھا ہم. ہماری چال یہ تھی کہ اس کو بڑا بتا کے اس کو پیچھا کرنے پہ لگایا جائے اور اس کو پانی میں لے آ کے ڈبایا جائے. تو پانی میں لانے کے واسطے ہم نے یہ سارا کام کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فغشیہم من الیم ما غشیہم، ڈھانک لیا ان کو سمندر میں ویسا جیسے ڈھانک لینا تھا، ڈھانک کر لیا کام اس کا. جب یہ جملہ ایسے موقع پر بولتے ہیں کہ جب اس کو مبہم رکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی کیسے ہی کیسے تم کو کیا بتائیں، تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ پھر کیا ہوا وہاں پہ، پھر جو ہونا تھا بس وہ ہوا، ایسا بولتے ہیں پھر تو جو ہوا بس وہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے کہ پھر سمندر نے جو ان کو کور کیا تو کور کیا، بس کیا کرنا تھا اس میں. دوسری جگہوں پر اس کی تفصیل موجود ہے. جب یہ سارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے وہاں پر سمندر پر، تو وہ کہنے لگے بنی اسرائیل انا لم، یا موسیٰ انا لم ادرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. اور کہنے لگے کہ ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی عذاب دیے جا رہے تھے، تمہارے آنے کے بعد میں بھی کیا کم عذاب میں ہے یہ کہا انہوں نے. جب تک تم پیدا نہیں ہوئے تھے تو بھی ہم مصیبت میں تو تھے ہی تھے، ہمارے بچے بھی مرتے رہے تمہارے نام سے اور ہمارے بڑوں کے ساتھ میں بھی بدتمیزیاں ہوتی رہی تمہارے نام سے. تو تمہارے آنے سے پہلے سے مصیبت تھی, تمہارے آنے کے بعد میں کچھ جان چھوٹیں گی بول کے بولے تو جان چھوٹی نہیں رہی, تو اور بھی جگہ پھنس گئے, اور آخر میں تو تم نے یہاں اسی جگہ پہ لا کے مروا دیا کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن. آگے جا نہیں سکتے, پانی میں ڈوب کے مرنے والی بات ہے, پیچھے سمندر ہے, سامنے سمندر ہے پانی کا, پیچھے سمندر ہے انسانوں کا, کہاں جائیں. یا موسا ان لمدرک, موسا پکڑے گئے, ہم تو پکڑے گئے. قالک اللہ انما یا ربی سیادی, موسا نے فرمایا کہ ہرگز نہیں, آپ بے فکر رہو, اللہ کے حکم میں یہ بات ہے کہ راستہ نکلے گا, اللہ پاک راستہ بتائے گا. اللہ نے فرمایا کہ اضرب بعصاک البحر, اپنا آسا لے کے سمندر پہ مارو. موسیٰ علیہ السلام نے پانی پہ جو لاٹھی ماری تو اس میں فنفلقا فکان کل فرق کالطود العظیم, وہ پھٹ پڑا اور 12 پیسز میں وہ منقسم ہو گیا. سمندر بھی ایک جگہ مارنے کی وجہ سے ایک راستہ نہیں ہوا, اس کے 12 راستے بنے, اور ہر راستہ طود عظیم کی طرح, یعنی پانی رک کے پہاڑ کی طرح ٹھہر گیا. اور 12 قبیلے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ساتھ میں, جو یوسف علیہ السلام کے 12 بھائیوں کے, وہ 12 قبیلے تھے اصل. اور اللہ نے اتنی برکت دی ان میں کہ 12 قبیلے جا کے اتنے لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے تھے. تو یہ جو سمندر میں پانی رک, دریا کے اندر پانی کٹتا گیا اور کٹ کے طور عظیم کی طریقے سے رکتا گیا, اس میں ہول بن گئے تھے کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے والوں کو جاتے وقت دیکھ رہا تھا. اور پھر یہ کیفیت یہ تھی کہ یبسا, وہ جو پانی ہٹا ہے تو زمین خشک ہو گئی تھی, کیچڑ کی شکل میں نہیں تھی. ظاہر ہے کہ معجزہ تو معجزہ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یبسا, صرف ان کے مارنے کے بعد, حالانکہ اگر کیچڑ کو خشک ہونے کے واسطے خود کتنا ٹائم چاہیے اگر راستے سے ہٹ بھی جائے, یہاں ویسا نہیں ہوا. یہاں یہ کہ بالکل خشک زمین تھی اور پورے کے پورے نکل گئے, اور ان کو جانے میں دیر ہو گئی. اتنے تک فرعون جو ہے نا پہنچ گیا تھا اپنے لشکر کے ساتھ میں. تو موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا پچھلا حصہ فرعون کے لشکر کے اگلے حصے سے آ کے مل گیا تھا قریب. جیسے یہ لوگ ادھر سے پار ہو گئے تو فرعون نے دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں, تو کہنے گئے یہ میری حیبت کی وجہ سے راستے بن گئے. فرعون نے کہا کہ میں ایسا خدا ہوں اور میرا ایسا پاور ہے کہ میری حیبت کی وجہ سے جو ہے وہ راستے بن گئے, دوڑا دو اپنے گھوڑے. قوم تو بہرحال تعامل کی ہوگی تھوڑی, لیکن اس کو ہمت پیدا کرنے کے واسطے قوم میں وہ خود آگے بڑھا. اور جیسا کہ روایتوں میں قرآن پاک کے اشاروں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ کے تھوڑا سا اس کو کنجی پھرا رہے تھے, چل آگے چل, ضروری ہے کام تیرا ہوں, پہ اسے آگے بڑھا رہے تھے. پھر یہ کہ اس کے گھوڑے کے ساتھ میں اپنے گھوڑے کو لگا کے تھوڑا سا آگے رکھ رہے تھے, تو وہ گھوڑا جو ہے نا اس کو دیکھ کے اور زیادہ شوق کر رہا تھا, کیونکہ وہ ایک خاص وقت پر وہ مینج کرنے کا تھا, وہ آگے پیچھے نہیں کرنے کا تھا اس کو. اس لیے فرما فواشی ہوں مل میں ماکاشی ہوں. فرعون اترا, پیچھے سے پورا کا پورا لشکر اترا, اور 12 راستے تھے, اور وہ بھی راستہ کوئی چھوٹا تو راستہ نہیں تھا, بڑے بڑے ہائی وے بن گئے تھے. وہ اس میں جو انہوں نے اپنے لوگ دوڑا دیے اندر, تو جب پورے آ گئے ادھر سے ادھر سے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ بس پانی کی تم کو کیا ضرورت ہے ٹھہرے رہنے کی, جبکہ جب پانی ایک دم پھٹا تھے پورا مل گیا یہاں سے مدد. وہاب اللہ فرعون قومہ وما ہدا, اور فرعون نے اپنے قوم کو گمراہ کر دیا اور صحیح راستہ نہیں بتایا. فرعون کا کام یہ تھا کہ وہ خود بھی ہدایت پر آتا, اور فرعون کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے قوم کو کم از کم ہدایت پر چلنے دیتا. اگر وہ نبی مانتا تو دوسروں کو تو مجبور نہ کرتا. اللہ نے فرمایا کہ عبد اللہ فرعون قوم ہوں, فرعون نے اپنے قوم کو گمراہ کیا, وہ ہمارا ہدا اور ہدایت نہیں دی. اللہ تعالیٰ فرما رہے یا بنی اسرائیل لقد انجیناکم من عدوکم, اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو نجات دے دی ہے تمہارے دشمن سے. اللہ نے پھر ان سے فرمایا کہ چلو ہو گیا قصہ تمہارا, جس کا جو ہیڈک تھا تمہارا وہ ہم نے دور کر دیا. وواعدناکم جانب الطور الایمن, اور ہم نے تم سے وعدہ کیا طور ایمن کی جانب میں. ونزلنا علیکم المن والسلوى, اور یہ بھی تم کو یاد ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر من و سلوا کو اتارا ہے. کھانے پینے کی سہولت کی چیزیں ایسے دی تھی کہ پکانا نہیں, کچھ نہیں, نہ عورتوں کو کام نہ مردوں کو کام, بس رات میں رزق اتر جاتا تھا, صبح جمع کر کے کھا لینے کا ہے. ونزلنا علیکم المن والسلوى, یہ کب ہوا کیسے ہوا واقعات آ رہے ہیں آگے, اس میں اس کا ذکر آئے گا. کلو من طیبات ما رزقناکم, جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ. ولا تطغوا فیہ, اس میں سرکشی مت کرو. کھانے پینے کی ممانعت نہیں ہے, جو کچھ اللہ نے دنیا میں نعمتیں دی ہیں استعمال کرو, لیکن یہ ہے کہ سرکشی مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو پہچانو. فیحل علیکم غضبی, اس لیے کہ اگر تم نے طغیانی کی, سرکشی کی, تو میرا غضب تم پر اتر پڑے گا. ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا, اور جس پر میرا غصہ اتر پڑتا ہے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے. اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب جو ہے نا, یہ بچنے کی چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ اللہم انی اعوذ
برضاک من سخطک، یا اللہ آپ کی پناہ، آپ کی رضا کی پناہ میں لیتا ہوں آپ کی ناراضگی سے. اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچ کے جانا کہاں، کس سے آپ بچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے غصے سے بھی بچنا ہے تو کس سے بچ سکتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے اس میں شیڈ میں جا کے ہی بچ سکتے ہیں. اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک منک، اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں آپ کی، یعنی آپ کی پناہ میں آتا ہوں آپ سے، میں پناہ مانگتا ہوں. کس سے پناہ مانگوں؟ تو بولے میں آپ سے ہی پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ اگر آپ ناراض ہو گئے تو پھر کوئی راستہ ہی نہیں ہے بچنے کا. اللہ نے خود بھی فرمایا وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى، جس پر میرا غصہ اتر پڑتا ہے تو پھر وہ تباہ ہو جاتا ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، اور میں بہت معاف کر دینے والا ہوں. غفار کے معنی تھے بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا. ہمیشہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت غضب کو بیان کرتے ہیں تو فوراً اپنی صفت مغفرت کو بھی بیان کر دیتے ہیں. اس لیے کہ صرف صفت غضب اللہ پاک کی اتنی زیادہ ہیبت ناک ہے کہ نبیوں کے پتے پگھل جاتے تھے. اللہ پاک کی صفت استغنا اور صفت غضب کا استحضار اگر کیا جائے تنہا ایک ہی اس میں، تو پھر یہ ہے کہ برداشت نہیں ہو سکتی صحیح دل والے سے. اس لیے کہ اسی کوئی لمٹ نہیں، وہ کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. جو چاہیں، جب چاہیں، جس کے ساتھ چاہیں، جیسا چاہیں کریں. ان کی مخلوق ہے، آپ اپنی چیز بنا کے کیسا کرتے ہیں اس کے ساتھ، کیسے چیزیں دیتے، کیسا اس کو توڑ پھوڑ کر سکتے، جو فیصلہ چاہے کر سکتے ہیں. تو غضب کا جو معاملہ ہے، ناراضگی کا جو معاملہ ہے، اور اللہ پاک کے فیصلے کا جو معاملہ ہے، وہ ایسا ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا اس سے. اس لیے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ایسے ہی ہوں خالی، میں وہی نہیں لغفار، میں بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہوں. غفار مبالغے کا سوا ہے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، دس مرتبہ، بیس مرتبہ، پچاس مرتبہ، سو مرتبہ، ہزار مرتبہ، غفار اس سے آگے کی چیز ہے، غفار اس سے آگے کی چیز ہے، غفار اس سے آگے کی چیز ہے. اے میرے بندے، اگر تو زمین سے لے کے آسمان تک بھر کے گناہ لائے گا تو میرے پاس رحمت اس سے زیادہ ہے. حدیث قدسی ہے، میری رحمت کو چیلنج نہیں کر سکتے تیرے گناہ، میری رحمت کو چیلنج نہیں کر سکتے تیرے گناہ. میں واقعی کہیں بخراب من الارض الى السماء، اگر تو آسمان و زمین کے درمیان کے حصے کو بھر کے میرے پاس آئے گا تو میری ایک رحمت کا ایک جھونکا اور ایک ہوا کا اس کا جو ہے نا چھکر جو ہے یہ سب کو ختم کر دے، کچھ بھی نہیں وہاں پر، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اس وقت تک معاف کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ خود یہ نہ بولنے لگے کہ اب مجھے معاف نہیں کرے گا. اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور کتنا معاف کرے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں کتنا معاف نہیں کر سکتا، مجھے کیا ہے، بشرطے کہ وہاں پر تکبر نہ ہو اور بے ایمانی نہ ہو. بے ایمانی جو ہے نا وہ پھر نامعافی کے دائرے میں چلی جاتی ہے. شرک اور کفر جو ہے وہ نامعافی کے دائرے میں چلا جاتا ہے. اور اس سے پہلے والی جو چیز ہے، جب آدمی میں سنجیدگی آ گئی، جب آدمی میں سمجھ آ گئی، جب آدمی سنسیئر ہو گیا کہ نہیں مجھے اب اپنی زندگی سنبھالنا ہے اور مجھے ٹھیک ہونا چاہیے، میں نے تو اپنی زندگی برباد کر لی، تباہ کر لی، میں کدھر نکل گیا تھا، پتہ نہیں کون سے راستے پہ میں چلا گیا تھا. اب جب اس کی آنکھ کھلی تو یہ سوچنے لگے کہ اب میں تو اتنا پاپی ہوں کہ میرا کیا ہو سکتا ہے. اس کے لیے یہ مضمون ہے کہ تیرا سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک آدمی نے 99 آدمیوں کا مرڈر کیا. ایک عالم کے پاس گیا، ایک عابد کے پاس گیا جو بہت عبادت کیا کرتا تھا. اس سے پوچھا کہ میں نے ایک آدمی کو نہیں قتل کیا بلکہ 99 کو مار دیا ایک دم، تو کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو وہ بیچارہ عبادت کرنے والا تھا، کہنے لگے ایک آدمی کی اگر جان لی جاتی ہے تو سارے آدمیوں کے مارنے کا گناہ ہوتا ہے، اور ایک آدمی کے مارنے کی جو سزا کتابوں میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم لکھی ہوئی ہے. وہ یقتل المؤمن متعمدن فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، اور تو اس پر سے 98 مزید مار چکا ہے، اب تو سمجھ لے. یہ اس نے کہا، اس نے کہا نہیں بخش، نہیں معاف نہیں ہو سکتا. میں تو کہنے لگا نہیں، میں تو معاف نہیں ہو سکتا. کہ جب معاف ہونے ہی نہیں ہے تو تو ہی کیوں ہے؟ چل تیرے کو بھی اول آخر جب جانا ہی ہے تو سنچری پوری، اس سب کو بھی سنے کو بھی مار دیا. مگر اس کے دل میں ایک ہوک اور بے چینی تھی. وہ ایک عارف کے پاس اور عالم کے پاس گیا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر سکتا ہے اتنے زیادہ گناہ ہونے کے باوجود؟ اس نے کہا کیوں نہیں معاف کر سکتا، اس میں کیا بات ہے؟ کہنے کہ پھر غلطی ہونے کے بعد کیسے معاف کر دے گا؟ تو کہنے کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ پہ کیا پابندی ہے؟ وہ ان کا کیا ہوگا جن کو میں نے مارا تھا؟ وہ ان کو بدلا دے دے گا، ان کو تو کبھی کہ دے چکا، کیونکہ تو ناک مارا ہے تو وہ تو جنت میں چلے بھی گئے ہوں گے، انتظار میں تھوڑا ہی تیرے کہ تو آئے گا تو وہ جائیں گے، وہ تو گئے جنت میں، ان کو تو بدلہ مل چکا، تیرا ہی معاملہ ہے تو تجھے کیوں نہیں معاف کرے گا؟ ایسے اس کو دھارس دلائی. تو اس نے کہا میں کروں کیا؟ انہوں نے کہا اس کی صورت یہ ہے کہ فلاں بستی میں چلا جاؤ, اس بستی کے اندر توبہ کر نیک لوگ رہتے ہیں, وہیں رہو تو تیرے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا اور وہاں جا کے تو پاکیزہ زندگی گزار لے, صاف ستھری زندگی گزار لے. اب وہ جانے لگا. اللہ تعالیٰ کی کرمی, موت کا وقت راستے میں آ گیا, طبیعت خراب ہوئی اور مرنے کے قریب ہو گیا. جب جانکنی کا وقت اس پر آیا تو عذاب کے فرشتے اترے کہ یہ 100 آدمیوں کا قطر کرنے والا ہے, اور رحمت کے فرشتے اتر گئے کہ یہ توبہ کرنے والا ہے. دونوں فرشتے آ گئے, انہوں نے کہا ہم جان نکالیں گے, انہوں نے کہا ہم جان نکالنے لگیں گے. اختصما کا لفظ آتا ہے کہ وہ دونوں لڑنے لگے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا حصہ ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس کیس چلے گیا, جیسا یہ قصہ ہو رہا ہے یہاں پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ایسا کرو, جہاں پہ یہ پڑا ہوا ہے وہاں سے اس کے گناہ کی جو زمین ہے اس کو ناپو, جو اس کے توبہ کی زمین ہے اس کو ناپو. توبہ کی نیت سے جہاں وہ جا رہا ہے پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے اس کو ناپو, اور جہاں سے جا رہا ہے اس کو ناپو. جو زیادہ جس سے یہ زیادہ قریب ہوگا اس کے اعتبار, اس کے بعد فرشتے اس کے مناسبت سے اس کے فرشتے اس کی روح نکال لیں. جب ناپا گیا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بالکل بیچوں بیچ تھا. اللہ پاک نے اپنی رحمت سے توبہ والے حصے کو ایک بالش آگے کر دیا, صرف ایک بال. بال مطلب تھوڑے ووٹوں سے آدمی کامیاب ہوتا ہے. صرف ایک بالش زمین جو ہے نا ادھر زیادہ نکلی جدھر کی توبہ کی طرف وہ جا رہا تھا. اللہ نے فرمایا کہ بھائی انصاف کی بات یہ ہے کہ جو رحمت والے فرشتے, حالانکہ یہ پوری پلاننگ خود ہی کر رہے ہیں, آپ کو معلوم نہیں کہ یہ کاروائی کہاں سے ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی انصاف کی بات یہ ہے کہ جو رحمت والے فرشتے ہیں وہ جان نکالیں گے, اس کی چنانچہ رحمت والے فرشتوں نے جان نکالے, معاف ہو گیا. اللہ پاک کے پاس یہ نظام بہت ہے, وہی نہیں لگا فار لمن تابا, میں معاف کرنے والا ہوں بہت زیادہ. باز آ ہر آنچ ہستی باز آ, بزرگ فرماتے ہیں کہ باز آ جاؤ, یعنی واپس آ جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف, واپس آ جاؤ. کسی حالت میں بھی ہوں تو واپس آ جاؤ. ہر آنچ ہستی باز آ, اگر کافر ہو گبر ہو بت پرستی باز آ, اگر کفر کر چکے ہو بت پرستی کر چکے ہو تو بھی باز آ جاؤ. تین درگہ ماں درگہ نا امیدی نیس, یہ ہماری بارگاہ ہے, نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے. صد بار اگر توبہ شکستی باز آ, 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ چکے ہو تو بھی آ جاؤ. کیونکہ توبہ ایسی چیز ہے کہ کرتے وقت تو آدمی بہت پکا ہوتا ہے, لیکن جب بعد میں پھر وہی صورت حال پیدا ہوتی ہے تو پھر توبہ رہتی ہے اس کی. جن لوگوں کو شراب کی عادت ہوتی ہے انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے توبہ شکن. توبہ شکن ہے یہ, وہ دیکھی اور توبہ ٹوٹی, وہ دیکھی اور توبہ ٹوٹی, بس توبہ شکن ہوتے ہیں. مگر اللہ پاک کیونکہ یہ مزاج ہے بندے کا. ابھی مغرب سے پہلے کچھ بات ایسی تھوڑی سی آ رہی تھی. اصل بات یہ ہے کہ جب تک بندہ اپنے اخلاق کو فنا نہیں کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالی والے اخلاق اس پر غالب نہیں آ جائیں گے, اس وقت تک بندے سے غلطی ہوتی رہے گی. گناہوں میں مبتلا ہونا جو ہے نا یہ بندے کی اصلی حالت ہے. جب تک فنائی تام نہ ہو جائے, اس کی اپنی جو صفات ہیں وہ ختم ہو کے اللہ کی صفات اس پر اثر انداز نہ ہو جائیں, پورے بندہ نہ لے لے اپنے اختیار سے, وہ پاکیزہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ شر جو ہے نا وہ اس کی ذات سے پیدا ہوتا ہے. شر کا یہ مرجع ہے, شر کا یہ مخزن ہے. عدم جو ہے یہ شر یہیں سے آتا ہے. جتنا خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے, تو جتنا اللہ کا غلبہ ہوگا تو خیر آئے گا. جتنا اللہ کا غلبہ نہیں ہوگا بندے کے اوپر اللہ کی صفات کا, اللہ کے اخلاق کا, اللہ کے, اس وقت تک جو ہے نا وہ بندے سے تو کچھ نہ کچھ حرکت سرکت ہوتی رہیں گی. اب بندہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں ایک دم ختم ہونا, بھائی تو ختم کر پھر اپنے کو, تو ختم ہو جاتا ہوں. بولتا نہیں میں تو بیچ میں سے ختم نہیں ہونا چاہتا ہوں, مگر یہ چیز ختم ہو جانا یہ نہیں ہوتی. اسی وجہ سے کیا ہے, جب تک فنائے نفس نہیں ہوتا اور فنائے صفات نفس نہیں ہوتا, اس وقت تک جو ہے وہ جب تک آدمی یعنی فانی نہیں ہوتا باقی بھی نہیں ہوتا. جب تک فنا فی اللہ نہیں ہوتا تو بقا باللہ بھی نہیں ہوتا. فرمایا کہ وہ انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى, اور بے شک میں بہت معاف کرنے والا ہوں اس آدمی کے لیے جو توبہ کرے اور اس کے لیے جو ایمان لائے اور اس کے لیے جو اچھے عمل کرے. ثم اهتدى, پھر وہ صحیح راستے پر چل پڑے. فما اعجلک عن قومک یا موسیٰ, موسیٰ تم اپنی قوم سے کس چیز میں جلدی میں آ گئے, کیوں جلدی جلدی چھوڑ کے آ گئے قوم کو چھوڑ کر. وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ, اے موسیٰ تم اپنی قوم کے پاس سے کیوں جلدی میں آ گئے. قال ہم اولائی علی اثری, فرمانے لگے پروردگار وہ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں, یہی ہیں وہ بالکل. وعجلت الیک رب لترضى, اور میں جلدی آپ کے پاس پہنچ گیا تاکہ آپ خوش ہو جائیں. آپ نے کہا تھا کہ تم میرے پاس آؤ, میں تورات دوں گا. تو میرے کو بڑی عجلت تھی اور شوق تھا, اس لیے میں جلدی جلدی آ گیا. قوم کے کچھ لوگوں کو بھی اللہ نے اجازت دے دی تھی کہ تم ان کو بھی لے کے آؤ, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ تم آ جاؤ. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے, یہ تیز تیز چل رہے تھے, ان کو کوئی شوق نہ خاص نہیں تھا, موسیٰ شوق میں ابل رہے تھے. انہوں نے کہا کہ تم لوگ آہستہ آ کر, میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا میں آپ کو خوش کرنے کے لیے پروردگار میں جلدی آ گیا ہوں. قال فإنا قد فتنا قومك, فرمایا ہم نے تو تمہاری قوم کو فتنے میں ڈال دیا, وہاں ہم نے تو فتنے میں ڈال دیا. من بعدك, تمہارے بعد یعنی تمہارے پیچھے جو ہے نا, قوم کو ہم نے فتنے میں ڈال دیا. وأضلهم السامري, اور سامری اس نے ان کو جو ہے گمراہ کر دیا. فتنے کی نسبت اپنی طرف کی کہ آزمائش میں ہم نے ڈالا, گمراہی کی نسبت سامری کی طرف کی کہ کاروائی جو ہے نا سامری کی ہے وہاں پہ. وہ سامری کا نام بھی موسیٰ تھا, موسیٰ سامری اس کو کہتے ہیں. اور خدا کی کرنا یہ ہے کہ یہ بھی موسیٰ وہ بھی موسیٰ, اور خدا کی کرنا یہ کہ اس کی تربیت کا نظام بھی ایک عجیب انداز میں اور ان کی تربیت کا نظام بھی ایک عجیب انداز میں. جس زمانے میں بچے قتل ہو رہے تھے, جس سال بچے قتل ہونے والے تھے اس سال پیدا ہوا تھا سامری بھی. ایک سال چھوڑتا تھا ایک سال قتل کرتا تھا نا, تو اس کی ماں نے, سامری کی ماں نے یہ سوچا تھا کہ میں اپنے سامنے بچے کے قتل ہونے کو برداشت نہیں کر سکتی, میرے غائبانے میں ہو جائے تو کوئی بات نہیں. اس لیے اس نے غار میں اس کو بچے کو رکھ کے اس کے اوپر پتھر رکھ دیا کرتی تھی. پتھر سے مراد ایسا ڈھک دیا کرتی تھی کہ کوئی دیکھے نہیں. بچ گیا تو بچ گیا, مر گیا تو مر گیا, میرے غائبانے میں مر گیا تو ذرا میرے کو اتنا صدمہ نہیں ہوگا. اور کبھی کبھی جا کے دیکھا کرتی تھی, اور بچہ جو ہے نا وہ اس کو زندہ ملتا تھا. اور روایتوں میں آتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے مقرر کیا تھا کہ اس کو ہمیشہ دودھ اور شہد پلا کے آیا تھا, دودھ اور شہد پلاتے تھے اس کو. اور اس کو جو ہے اسی طریقے سے دھیرے 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 وہ بڑا ہو گیا. تو یہ جو سامری ہے نا, یہ ربیب جبرائیل ہے. یہ جو موسیٰ ہے یہ جبرائیل کا ربیب ہے, اور وہ جو موسیٰ ہے وہ فرعون کے ربیب ہیں, فرعون نے پالا ہے. انسان کی تربیت جو ہے نا یہ آدمی کا ہی کام ہے, اگر جبرائیل کو بھی دے تو اس کی بھی بس کی چیز نہیں ہے. انسان کی تربیت انسان ہی کر سکتا ہے. مگر یہاں ایک بڑی عجیب بات کہی بات لوگوں نے, ایک بہت بزرگ نے ایک بڑا اچھا شعر لکھا. انہوں نے فرمایا کہ عید المرء لم يخلق سعيدا تحيرت عقول مربيه وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. جب آدمی اپنی فطرت کے اعتبار سے سعید نہ ہو, جب آدمی اپنی فطرت کے اعتبار سے نیکبخت نہ ہو, تو پھر تربیت کرنے والوں کی عقلیں اس کے اندر حیرانی میں رہ جاتی ہیں, اور جو امید کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ السعید مویز بغیری والشقی من شقی فی بطن امی. شقی اپنی ماں کے پیٹ سے ہی شقی پیدا ہوتا ہے اصل, اور جو نیک بخت ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ہی نیک بخت پیدا ہوتا ہے. سعادت اور شقاوت کا سلسلہ وہیں طے ہو جاتا ہے. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جب آدمی پیدائشی طور پر سعادت مند نہ ہو, تو پھر تربیت کرنے والا اگر جبرائیل بھی ہے تو اثر نہیں لیتا. تحیرت عقول مربیہ وخاب المؤمل فموسیٰ الذی رباہ جبریل کافر. وہ موسیٰ جس کو جبریل نے پالا وہ کافر ہے, اور وہ موسیٰ جس کو فرعون نے پالا وہ پیغمبر ہے. فموسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل. یہ اللہ پاک کا نظام ہے. اسی وجہ سے ایک بات یہ بہت اہم ہوتی ہے کہ جو ارواح آتی ہیں لوگوں کے پیٹ میں, یعنی وہاں سے منتقل ہو کے جس کو اولاد ملتی ہے, تو یہ اصل یہ پرسن کون ہے نہیں معلوم کسی کو. اس لیے دعا کا اہتمام اور جناب اسباب جتنے اختیار کیے جا سکتے ہیں, حلال غذا, یہ وہ سب اختیار کرنا پڑتا ہے. بقیہ یہ ہے کہ شقی آیا گھر میں یا سعید آیا کچھ نہیں معلوم ہے, کافر آیا کہ مومن آیا کچھ نہیں معلوم ہے, ولی آیا کہ شیطان آیا کچھ نہیں معلوم ہے, کون آیا پھر. ہم بچپن میں عربی کے قصے کی کتاب پڑھتے تھے, اس کے اندر ایک عجیب دلچسپ قصہ لکھا ہوا تھا. ایک عورت بکریاں چراتی تھی, اور اس کو ایک بھیڑ کا بچہ مل گیا جنگل میں, بھیڑیے کا. تو بھیڑیے کے بچے کو لا کے جو ہے اس نے پال لیا بکریوں کے ساتھ, بکریوں کا دودھ پلا پلا کے اپنے پالا. اس کو چھوٹا بچہ تھا, اس کو پالتی تھی تو اپنے بکریوں کا دودھ نکال نکال کے اس کو پالتی تھی. اب ایک وقت ایسا آیا کہ جب انہیں بڑا ہوا تو اس کی بکریوں میں سے ایک بکری کو کھا گیا. تو اس وقت اس نے اشعار کہے، ختم تھا شبہ ہتھی اور فجا تھا قلبی، میری بکری کو تو نے مارا اور میرے دل کو تو نے دکھا دکھایا. وہ عربی ادب کی کتاب ہے اصل میں، نفحت الیمن جو ہے اس میں ہے یہ قصہ. قتل تو شبہ ہتھی اور فضا تھا قلبی، میری بکری کو تو نے مارا اور میرے دل کو تو نے دکھایا. فمن امبا کا انا ابا کا زیبو، تجھے کس نے بتایا کہ تیرا باپ بھیڑیا ہے، تجھے کس نے بتایا کہ تیرا باپ بھیڑیا ہے. اذا کان طباع طباع سوء فلا ادب يفيد ولا ادب، جب پیدائشی طور پر طبیعت بری ہو تو نہ ادب فائدہ دیتا نہ ادیب فائدہ دیتا. کتنا ہی اچھا اطابق مقرر کر دو آپ تربیت کے واسطے، ماں باپ کتنا ہی کنٹرول کریں، کتنا ہی بولیں، کتنا ہی سمجھائیں، کچھ نہیں ہوتا. اذا کان طباع طباع سوء فلا ادب يفيد ولا ادب. قیامت کے قریب جو پرابلمس ہوں گے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اولاد میں شیاطین شریک ہو جائیں گے. قیامت کے قریب جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اولادوں میں شیاطین شریک ہو جائیں گے، اور شیاطین کے مادہ منویہ کا حصہ اولاد کے جسم کا حصہ بن جائے گا، وہ بھی شیئر ہو جائیں گے اس میں پیدائش کے اندر. اب کیا ہوتا پھر آپ نظر لگا لیجئے کیا نوعیت سامنے آ سکتی ہے. یا کان اتباع اتباع سوء فلا ادب یفید، اس لیے تربیت کی اندر کوشش میں کمی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کی کوشش سکسیسفل نہیں ہوئی، کامیاب نہیں ہوئی، تو وہ آدمی ذمہ دار نہیں ہے اس کا. بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ لوگ خاندان کو گننا شروع کر دیتے کہ فلاں کی اولاد ہے، کیا پڑھایا ہے، کیا لکھا ہے، کیا سمجھا ہے، تمہارے اما بابا نہیں بتایا گیا تمہارا فلاں. بعض مرتبہ شادیوں کے بعد یہ جھگڑے ہوتے ہیں. اگر سب کرے ہوں گے، نہیں کرے کی بات نہیں ہے، نہیں اگر کیا ہے تو وہ قصوروار ہے، لیکن اگر کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کرنے کے باوجود کوئی یعنی امید والی ہی بات پیش آئے، ایسی بات نہیں. اسباب بھی مہیا کرنا، ماحول کو بھی فکر رکھنا، تعلیم کی بھی فکر رکھنا، تربیت کی بھی فکر رکھنا، سب کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی آخر ہوتا وہی ہے جو اپنے نیچر سے وہ لے کر آیا ہے. کیونکہ پیدائش ماں کے پیٹ میں جب بچہ مضغہ ہو جاتا ہے، پھر علقہ ہو جاتا ہے، پہلے جو ہے نا وہ خون جمع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں اس کے گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر اس کے سرکے بننا شروع ہو جاتی ہیں، اعضا بننا شروع ہوتے ہیں. تو فرشتہ پوچھتا ہے پروردگار سے کہ یا رب علقہ، یا رب مضغہ، یا رب لحم. پروردگار یہاں تک ہو چکی ہے نوبت، پروردگار یہاں تک پہنچ چکا ہے، پروردگار یہاں تک پہنچ چکا ہے. جب اس کی صورت بننے لگتی ہے تو پوچھتا ہمارا اکتب، اب آپ کیا فرماتے ہیں، اس کے لیے میں کیا طے کروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی عمر طے کر دے کہ دنیا میں کتنے دن کے لیے اس کو جانا ہے، اس کی روزی طے کر دے کہ دنیا میں کتنی روزی اس کو ملنی ہے، اور اس کا کام طے کر دے کہ دنیا میں کیا کیا کام یہ کرے گا، اور اس کے بارے میں یہ بھی ڈیسائیڈ کر دے کہ یہ نیکوں میں سے ہے کہ بروں میں سے. سعید ام شقی، یہ چار چیزیں لے کر ہی آتا ہے آدمی جب ماں کے پیٹ میں سے آتا ہے. غرض یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضل لهم السامرين. واقعہ کا چونکہ ایک بڑا حصہ بھی موجود ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو پھر بعد میں ذکر کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. وما ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اهد نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها يا الله. اللهم اجنبنا فواحش ما ظهر منها وبطن. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.